السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 دسمبر 2019 رام درگ کرناٹک میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہونے جا رہا ہے جسے ہم اور آپ سنیں گے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. اعلی حضرت فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. یہ کون فوٹو لے رہا ہے بھائی؟ ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں لوگ. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی خور علوی کو بطولی معدن. نبوی خور علوی کو بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا
کرنا
حسنی لال حسینی ہے تجلا کرنا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا یہ ہے غوث پاک کی نسلی فضیلت اور ریاض ولایت میں مہک آسمان ولایت پر چمک. اعلی حضرت نے تین شعروں میں غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شاہ دیراں محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نگاری کا ایک عکس اور جلوہ پیش کیا ہے. ویسے غوث اعظم کی سیرت نگاری کا حق تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا, لیکن جتنے سیرت نگار شعرا گزرے ہیں قصبِ برکا اور قصبِ نور کے لیے انہوں نے اس بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی عاقبت کو سنوارا ہے اور اپنی دنیا کو سجایا ہے. میرے دوست, آج غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شاہ جیراں کی محفل میں ہم سب آئے ہیں. اللہ تعالی فیضان غوث پاک کا بھرپور حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو بنانے کے لیے کسی کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر کاریگر کے کوئی چیز بنی نہیں ہے, چاہے وہ کسی چیز کی معمولی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے بنانے والا ہنر مند کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر بگڑی ہوئی چیز ہے اسے ریپیئر کرنے کے لیے بھی کاریگر اور میکانک کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی بائک اگر بگڑ گئی تو مستری کی میکانک کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے مکان کی دیوار ٹیڑھی بیڑھی کریک ہو گئی ہے, اسے ریپیئر کرنے کے لیے بھی کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے. اس دنیا میں ایک کامن سسٹم یہ ہے کہ بگڑی ہوئی چیز کو بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے نا. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, ہر انسان ولی بن کر نہیں پیدا ہوتا, انسانوں میں نبی پیدا ہوئے, ولی پیدا ہوئے اور بہت سے کرمنل بھی پیدا ہوئے, مومن بھی پیدا ہوا, کافر بھی پیدا ہوا. اللہ تعالی کی رضا یہ ہے کہ بگڑی ہوئی انسانیت کو سدھارا جائے, بگڑے ہوئے انسان کو صراط مستقیم پر چلایا جائے. پروردگار عالم نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور وہ نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. لیکن پھر بھی انسانوں کی پیدائش, انسانوں کے بننے اور بگڑنے کا سلسلہ جاری رہا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اب انسان کو پھر بھی ہدایت کی ضرورت ہے تو رب العالمین نے انسانوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا, اپنے محبوبوں کا ایک سلسلہ پیش کر دیا اور اللہ والے دنیا میں آتے رہے, بگڑی ہوئی انسانیت کو سدھارتے رہے. پروردگار عالم نے لکڑی پیدا کی لیکن لکڑی کا استعمال آپ ایسے ہی درخت سے کاٹ کر لا کر استعمال نہیں کرتے ہیں, آپ اس لکڑی کی چیر بناتے ہیں تو بنانے والا کاریگر بھی تلاش کرتے ہیں, اس کو اگر آپ صوفہ سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو صوفہ سیٹ کو آپ بنانے والے کو تلاش کرتے ہیں. مٹی اللہ نے پیدا کی ہے, مٹی کا برتن بھی اگر بنانا ہے تو مٹی کے برتن کے بنانے والے کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے. اے لوگو, انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے, اب انسان کو انسان بنانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کرام کی ضرورت ہے. اولیاء کرام کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں ولی کی کیا ضرورت, ولی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بگڑی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر چلا کر اور خدا کی بارگاہ تک پہنچائے, اور ایسی صورت میں جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو یہاں رہزنی کے لیے بہت سے کرمنل بھی ہیں, وہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر اور جہنم کے راستے پر چلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما ہے, آپ اپنے سر مقدس کو جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں, ہاتھ میں ایک تنکا ہے, تنکے سے زمین پر ایک سیدھی لکیر بناتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں کچھ آڑی ٹیڑھی لکیریں آپ نے کھینچ کر صحابہ سے پوچھا, دیکھو یہ بیچ کی سیدھی لکیر, اس کا نام ہے صراط مستقیم, اور دائیں بائیں کی آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں, ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکانا چاہتا ہے. لیکن اے دوستو, رسول نے یہ بتا دیا شیطان بیٹھا ہے, لیکن شیطان کو پہچانے گا کیا؟ سب سے بڑا پرابلم آج زمانے میں ہے کہ شیطان کو پہچان نہیں پاتے. پہچاننے کے لیے جس طرح سے حکومت نے جیب کٹ, کرمنل, غنڈوں کو پہچاننے کے لیے پولیس والوں کو تیار کیا ہے, ٹریننگ دیا ہے, اور یہ پولیس والے بھرے بازار میں جانتے ہیں یہاں جیب کٹ کون جا رہا ہے, پکڑے نہ پکڑے, لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے, آپ کی جیب کٹ جاتی ہے. پولیس والا ہر کرمنل کو جانتا ہے, وہ خوب پہچانتا ہے. میرا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دائیں بائیں خطرات موجود ہیں, ہم تو آرام سے چل رہے ہیں, ہمیں پہچان نہیں ہے کہ شیطان کون ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کونوا مع الصادقین. اے صراط مستقیم پر چلنے والوں, اللہ کے نیک بندوں کا ہاتھ پکڑ لو, ان کے ساتھ چلو. اگر یہ تمہیں مل گئے, ان کے ساتھ چلو گے, ان کی نگاہوں میں پتا ہے کہ کتنا بھی سج دھج کر شیطان آئے گا, وہ پہچان لیں گے اور تمہیں اس کے چنگل سے چھڑا کر صراط مستقیم پر چلا دے گا. غوث اعظم خوب جانتے ہیں شیطان کون ہے. آج تو اتنے شیطان گھومتے ہیں کہ ہماری داڑھی سے لمبی داڑھی اچھی, ہماری پیشانیوں پر سجدے کا نشان نہیں ہے, اور وہاں تو ماشاء اللہ باٹا کمپنی کے جوتے کی ہیل کے برابر برابر ہوتا ہے. ہمارے پائجامے نیچے ہوتے ہیں, ان کے پائجامے سنت کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی نہیں پہچان سکتا یہ کون ہے. یہ تو سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ ہندوستان میں ان کا نائب امام احمد رضا بندر اور دنیا کے سامنے ان کی شناخت پیش کر دی ہے اور فرماتے ہیں زیاب فی زیاب لب کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام ملحد کو یہ تسلیم زبانی.
بے شک
یہ امام احمد رضا کا بیس غوث اعظم کے پاس سے آیا. ہم حج کرنے کے لیے ہر سال جاتے ہیں. وہاں ایک بزرگ ہم کو ملتے تھے جن کا 5 سال پہلے انتقال ہو چکا. ان کو پیشاوری بابا کہتے تھے اور یہ صحیح النسب سید تھے, غوث اعظم کی اولاد سے تھے. ماشاء اللہ بڑھاتے میں بھی بارونق چہرہ,
بے شک بے شک
امامہ سر پر سجا ہوا ہوتا, پیشاوری شلوار لمبا کرتا, اس پر ایک جاکٹ, نگاہیں میٹھی, اور جب بھی وہ ملے تو ایک سیماوی کیفیت, استرابی کیفیت ان پر طاری رہتی. ایک جگہ نہیں بیٹھتے, کہیں نماز پڑھتے, نماز پڑھ کر کے اٹھتے, تلاوت کرتے. اگر قرآن مجید الماریوں میں کسی نے آڑا ٹیڑھا رکھ دیا تو تڑپ کر جاتے, اسے سجا کر سیدھا رکھتے. کس طرح سے کبھی کعبے کا طواف کرتے ملتے, کبھی گنبد خضرا مدینے میں ملتے, جہاں ہم نے دیکھا کئی کئی جگہوں پر ملے. الحمدللہ مولانا غلام مصطفیٰ اس کے گواہ ہیں, وہ بزرگ مجھ سے محبت بہت کرتے
تھے,
بہت پیار کرتے تھے, اور جب ملتے تھے تو اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے. اردو زبان نہیں تھی, پیشاوری زبان تھی, پیشاور کے رہنے والے تھے, اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ جدے میں ان کی محفل میں میں حاضر ہوا اور تصوف کے مسئلے پر میں نے گفتگو کی. یہ ایک انسان ولی ایسے ہی نہیں بنتا ہے, وہ مقام ناسوت سے مقام ملکوت کی طرح, عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرح, عالم جبروت سے عالم لاہوت کی طرح وہ سفر کرتا ہے. تو فنا فی اللہ کی سیر کرتا ہے, پھر بقا باللہ کی منزل پر پہنچتا ہے, پھر اسے عروج ہوتا ہے, پھر تنزل ہوتا ہے. یہ تو میں نے متن بیان کیا, ابھی اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا. یہ میں نے ساری تفصیل جب بیان کی ہے اور تقریر ختم کی ہے تو میرے کان میں کہتے ہیں مولانا ہم یہ سب دیکھ کر آہستہ سے کہتے ہیں مسکرا کر مولانا ہم یہ سب دیکھ کر. ایک دن ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہندوستان میں مولانا احمد رضا غوث اعظم کا نائب ہے, اور پھر اس کے لیے یوں بیان فرماتے ہیں میں نے اپنا دادا, انداز ان کا یہی تھا اوٹی اوٹی اردو, میں نے اپنا دادا کو خواب میں دیکھا اور ان کے داہنی اور بائیں طرف دو اور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اپنا دادا عبد القادر سے پوچھا یہ کون ہے, تو آپ نے فرمایا یہ احمد رضا ہندی ہے. یہ احمد رضا ہندی ہے. میں نے پوچھا احمد رضا ہندی کون, تو ارشاد فرمایا غوث اعظم نے کہ ہندوستان میں ہمارا نائب ہے. اب وہ دوسرے قوم تھے, اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. ایک دن فرمانے لگے کہ تمہارا پیر مصطفیٰ رضا احمد رضا کا لڑکا ان دونوں کو ہمارا دادا عبد القادر نے اتنا دیا اتنا دیا ہم کو بھی اتنا نہیں دیا. میں نے یہ لیے ذکر کیا کہ ہندوستان میں بریلی شریف کے امام احمد رضا کی شکل میں اور مصطفیٰ رضا کی شکل میں جو فیضان جاری ہے, جگہ جگہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد لگایا جا رہا ہے, فیضان احمد رضا جاری رہے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. میرے دوستو یہ فیضان امام احمد رضا کا نہیں ہے, امام احمد رضا وسیلہ ہے فیضان غوث اعظم کا. نگارہنی شریف کرنے والوں, امام احمد رضا نے تمہیں یادہنی شریف کرنے کا صحیفہ دیا ہے, اسے حکم دیا ہے. ایک ایک دانے کو امام احمد رضا نے کتنے احترام کے ساتھ اسے کھایا ہے, استعمال کیا ہے, یہ مجھے بتانا ہے. یادہنی کر لینا آسان ہے, اس کے تبرکات کا ادب کرنا بڑا مشکل ہے. محدث اعظم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش کرے. محدث اعظم کچھوچوی سادات خاندان سے عظیم المرتبہ تعلیم گزرے ہیں اور امام احمد رضا کے شاگردوں میں سے. اپنی کتاب خطبات ناگپور میں لکھتے ہیں کہ ایک دن امام احمد رضا کے ارد گرد علماء کرام کی شفیں لگے, علماء کرام شفیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب فاتحے کے لیے بدایوں پیڑا لے کر آئے. اعلی حضرت نے اس پر فاتحہ دی, پھر وہ پیڑا تقسیم کیا گیا. اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے بیٹھے بیٹھے اچانک کھڑے ہو, امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور آپ پر ایک اشتراک کا عالم تھا. علماء سوچنے لگے کہ امام احمد رضا کو کوئی تکلیف ہے اس لیے اپنی جگہ سے اچانک کھڑے ہوئے ہیں. لیکن محدث اعظم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ تخت سے نیچے اترے اور دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر کھڑے ہو گئے. آج یہ انداز کبھی نہیں دیکھا تھا, آج یہ سب معاملہ کیسے ہو رہا ہے؟ محدث اعظم فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا. زمین کی طرف جھکانے کے بعد پھر ہم نے دیکھا اپنی زبان نکالی اور زبان نکال کر شیرینی کا ایک ذرہ زمین پر پڑا ہوا تھا اس کو نوکے زبان سے چپکا کر کے اور اسے تناول فرما لیا. اب ہماری سمجھ میں آئی کہ غوث پاک کے نام کے فاتحے کی عظمت امام احمد رضا کے دل میں کیسی ہے. اگر اس شیرینی کے ذرے کو ہاتھ سے اٹھاتے تو وہ اتنا نرم تھا کہ پھر ٹوٹ جاتا اور اس کے ذرے بکھر جاتے, پھر اٹھانا مشکل ہوتا. یہ ادب سکھا رہے ہیں, ہاتھ سے ہم نے اسے نہیں اٹھایا کہ وہ ٹوٹ جائے, زبان سے اٹھا دیا. اے لوگوں, ہے کوئی ایسا غوث پاک کے فاتحے کا ادب کرنے والا؟ آج ہم یارحمی کرتے ہیں, فاتحہ دیتے ہیں, کھاتے ہیں دانا, بکھر جاتا ہے, اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. آج اگر فاتحہ غوث اعظم کی, مخدوم سنہ کی, غریب نواز کی فاتحہ کرو اور اس کا ادب کر کے کھاؤ, خدا کی قسم تمہاری روزیوں میں بھی برکت ہوگی, ایمان کو نور بھی حاصل ہوگا اور اس یارحمی اور فاتحے کا پورا پورا اس کا فیضان بھی آپ کو ملے گا. تو امام احمد رضا کے ذریعے غوث اعظم کا یہ فیضان چل رہا ہے اور اسی بارگاہ غوثیت میں جھوم کر امام احمد رضا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا ارے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم حالا تیرا نبوی میں یہ ایگریکلچر اصول اور قانون سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے غوث اعظم کی منقبت کا انداز پیش کیا ہے امام احمد رضا نے. ایک پھول جو گارڈن میں کھلتا ہے اس کو پانچ چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں. ایک تو پانی کی ضرورت ہے اور ایک پلانٹ اور پودے کی ضرورت ہے اور جہاں وہ لگایا گیا ہے اس گلشن کی زمین کی ضرورت ہے اور لگانے والا اس کا مالک کون ہوتا ہے اس میں مہک کدھر سے آتی ہے. یہ پانچ چیزیں ایک پھول کے لیے ضروری ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں باغ ولایت کا گل سرسبز. اے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے یہ ایک پھول کی طرح ہے جنہوں نے ریاض ولایت کو خوشبودار کیا ہے اور ان کی ولایت کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. قادری سلسلے میں تو حلی ہے, چشتی سلسلے میں بھی پیغام ہے, سہروردی میں بھی ہے, نقشبندی میں ہے. کون سی قسط پر برسا نہیں ڈالا تیرا مزرعے چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر. کون سی قسط پہ برسا نہیں ڈالا تیرا. فرماتے ہیں سنو اس پھول کو پانی کہاں سے ملا. فرماتے ہیں نبوی نے مصطفیٰ کی رحمت کی بارش نے اس کے پودے کو سینچا ہے. اور پودے کا نام کیا ہے جس پودے میں یہ پھول کھلا ہے. فرماتے ہیں نبوی نے علوی فصل. فصل کہتے ہیں پلانٹ کو, پودے کو. علوی فصل نبوی میں ہے, بارش مصطفیٰ کی ہے, اور پودا جس نے یہ پھول کھلا ہے وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا ہے. پھر فرماتے ہیں کس زمین میں یہ اگا ہے. ارشاد فرماتے ہیں بطولی گلشن. اس پھول کو جہاں سے حاصل کیا گیا ہے وہ شکمیں بطول زہرا ہے. اس گلشن سے یہ پھول حاصل ہوا ہے اور یہ پھول کس کا ہے, بیٹا کس کا ہے. فرماتے ہیں حسنی پھول ہے اور مہک کس کی ہے. فرماتے ہیں حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اس کی مہک نے ساری کائنات کو مہکا دیا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میرے خوف پھول کی طرح مہک رہے ہیں ان کی خوشبو سے ادھر ادھر مہکنے والا خوشبو سن کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. آج ہم اس شہر کے اندر بیٹھ کر فیضان غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں, ان کا تذکرہ سن رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کا ذکر اور جلسہ منانا, گیارہویں کا جلوس نکالنا, اس کا ثبوت کہاں ہے. ایک ثبوت جو میں اکثر پیش کرتا ہوں, بڑا آسان ثبوت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ. نبیوں کا ذکر عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور ولیوں کا ذکر کفارے کا فائدہ دیتا ہے. ولی کا ذکر کیا کرتا ہے, کفارہ. کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ولی کا ذکر اگر تم تنہائی میں کرو تب بھی تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. دو چار آدمی کو جمع کر کے ولی کا ذکر کرو تب بھی گناہ مٹیں گے, اور ہزاروں کو جمع کر کے اللہ والوں کا ذکر کرو تو سب کے گناہ مٹائے جائیں گے. ایک ذکر ہزاروں کے گناہ مٹاتا ہے, ایک ذکر میں کفارے کی لذت اللہ تعالی نے بھر دی ہے. ذکر الصالحین کفارہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن منایا جاتا ہے جشن میلاد, یہ ہے انبیاء کے ذکر میں سید الانبیاء کا تذکرہ. انبیاء کے تذکرے کو بھی عبادت کہا گیا ہے. نماز عبادت, روزہ عبادت, حج عبادت, اسی طرح انبیاء کا تذکرہ کرو تو یہ عبادت. اور جتنا مل جل کر کے عبادت کرو گے اس عبادت کی شان ہوتی ہے. پنج وقت نماز عبادت ہے. کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ سو ڈیڑھ سو. لیکن جمعے کی عبادت پوری مسجد بھر جاتی ہے. اور عید کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے کتنی دھوم دھام سے پڑھی جاتی ہے, اس میں ہزاروں کی تعداد. جتنی تعداد بڑھتی جاتی ہے عبادت کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. ارے چھپ کر کے ولی کا ذکر کرو تب بھی کفارہ ہے, لیکن اگر اس کو چار آدمیوں میں کرو تو بھی کفارہ ہے. اور اتنے بڑے جلسے کو جمع کر کے اولیاء کرام غوث اعظم کا تذکرہ کرو تو اس کی رونق اور ہے. ثبوت اور کہاں سے مانگو گے؟ دونوں ثبوت مصطفیٰ دے رہے ہیں کہ میرے محبوبوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرو. زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو اس تذکرے میں چار چاند لگ جائے گا. اور ایک تذکرہ دو آدمی کا, چار آدمی کا, سو آدمی کے لیے کفارہ نہیں بنے گا. ایک ہزار, دو ہزار آدمی ہیں, ایک ہی ذکر سب کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ذکر الصالحین کفارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اس حدیث کے بعد, اس جملے کے بعد اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے, اللہ تعالی کے رسول جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذکر الموت صدقہ. موت کا ذکر کرو تو صدقے کا ثواب ملے گا. بکرا خرید کر پانچ ہزار کا صدقہ کرو تو صدقہ ملے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. اناج بانٹ دو, صدقے کا ثواب ملے گا. غریبوں کو کپڑا پہنا دو, صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن ایک بڑا آسان صدقہ حضور فرماتے ہیں, اپنی موت کو یاد کر لو, صدقے کا ثواب ملے گا. آپ لوگ موت کو یاد کرتے ہیں؟ ارے موت سے تو اتنا گھبراتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے مرنا ہے, بولے نہیں, موت مومن موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مومن موت کو ویلکم کرنا چاہیے مومن کو, اس لیے کہ موت ہی وہ راستہ ہے کہ جس سے مصطفیٰ کی زیارت حاصل ہوتی ہے. جب تک زندہ ہو دیکھا نہیں, مر کے دیکھو, بے مصطفیٰ کا نور نظر آئے گا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. آپ چاند دیکھتے ہیں تو کیسے خوش ہو جاتے ہیں؟ عید کا چاند, نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں, عید گاہ جانا ہے. آشی غازی پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, تمہاری عید, تمہارے عید کے کپڑے پہنتے ہو تو تم بھولے نہیں سماتے, لیکن ہم اللہ والوں کی عید اس وقت نہیں ہے کہ جب آسمان کا چاند دکھائی دے. فرماتے ہیں کہ کفن جب ہم پہنتے ہیں تو ہم بھولے نہیں سماتے کہ قبر میں آمنا کا چاند نظر آئے گا. آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آفیل, آج پھولے نہ شمائیں گے کفن میں آسی جس کے جو آنکھیں اسی پھول کی ملاقات کی رہا.
بے شک بے شک
قبر میں جائیں گے تو وہی نبی کا دیدار ہوگا. آپ مدینہ جیسے مولانا نے پوچھا مدینہ جائیں گے تو سب نے ہاتھ اٹھایا مدینہ جائیں گے. مدینہ جاؤ گے تو کیا دیدار وہاں تم کو ملے گا؟ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس مکان کا اس گنبد کا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آرام فرما ہے. گنبد دیکھتا ہے مومن تو گھوم جاتا ہے. ایمان میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے. اور گنبد والے کو کہاں دیکھو گے؟ گنبد والا نظر آئے گا قبر میں. اعلی حضرت جھوم کر فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے دور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول
اللہ. سبحان اللہ.
یہ موت کیا ہے؟ حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب. یہ موت ایک پل ہے, موت ایک برج ہے. اس پار تم ہو اس پار وہ ہیں. اس برج کو پار کر کے چلے جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی. تم موت سے گھبراتے کیوں؟ مرو گے کہ نہیں؟ گھبراؤ تب بھی مرو گے, ویلکم کرو تب بھی مرو گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں روز ایسی لذیذ چیز کو, ایسی مبارک چیز کو یاد کرو. آپ ڈر کے مارے موت کو یاد نہیں کرتے کہ کہیں آ جائے, لیکن موت مصطفیٰ کے جلووں کو اپنی گود میں لے کر آتی ہے. یہ مومن کے لیے بڑی لاڈلی اور پیاری ہے. تمہارا بچہ لاڈلا ہے, وہ اگر پردیش گیا تو روز خون سے اس کا تذکرہ کرتے ہو. بیوی پیکا چلی گئی, او مائی ڈارلنگ کہہ کے اس کو یاد کرتے ہو. پیار جس سے تم کرتے ہو اس کا ذکر کرتے ہو روزانہ, صبح بھی بیوی سے بات, شام کو بات. لیکن اللہ والوں سے اور اسلام کا نظریہ پوچھو. ہم تو موت کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ موت ہم کو مصطفیٰ کا جلوہ دکھائے. اور صبح و شام یاد کرو. حضور فرماتے ہیں جو موت کو دن میں 70 مرتبہ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے, اس کا دل مردہ نہیں ہوتا. اور جس کا دل زندہ رہے گا خدا کی قسم اسی میں معرفت کا نور چمکے گا, اسی میں مصطفیٰ کی محبت کا شعور پیدا ہوگا اور غوث و خواجہ کی عقیدت کا بے پناہ جذبہ اس کے دل میں نظر آئے گا. اس کی شو صورت میں, اس کی زندگی میں, اس کے ہر کام میں غوث اعظم کا, اللہ والوں کا نقش قدم نظر آئے گا. اور وہی ان کے لیے صراط مستقیم ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے جائے. اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا. کرو گے یاد؟ روزانہ صبح شام یاد کرو, بغیر ہماری نصیحت کے سدھر جاؤ گے. مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. اور پھر مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ذکر القبر یقربکم من الجنہ. جو قبر کو روزانہ یاد کرتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دو چیزیں کم سے کم بھولنا مت. روز موت کو یاد کرنا میری گارنٹی ہے سدھر جاؤ گے. کتنا بڑا بے نمازی ہے, موت کو یاد کرے گا تو سدھر جائے گا. اور پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا. قبر کا 2.5 by 5 or 6 feet, اس میں تمہیں دفن ہونا ہے. یاد کرو ایک تاریخ اور اندھیرے کمرے میں اگر بند کر دیا جائے تو تمہارا سانس گھٹنے لگتا ہے. یہاں کمرہ نہیں ہے, قبر کا گڈھا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے وہاں منکر نکیر آئیں گے, سوال و جواب کریں گے, تم سے پوچھیں گے من رب کا ماں دینوں کا ماں کنتا تقول و فیشان حاضر بجول. یہ سوال جواب یاد ہے, عربی جانتے ہو, مدرسے میں گئے نہیں, وہاں سوال جواب تم کو عربی میں ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ سوریانی زبان میں ہوگا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ وہاں جس زبان کو ہم جانتے نہیں سمجھنے لگیں گے, جب فرشتے پوچھیں گے من رب کا تمہارا رب کون ہے, تو رب کو اگر یاد کیا ہے تو رب یاد آ جائے گا.
بے شک.
پوچھیں گے ماں دینوں کا تیرا مذہب کیا تھا, اگر دیندار, وہ دیندار نہیں جو حیدرآباد والا صدیق دیندار کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ دینداری ہے جو غوث اعظم نے تمہیں دی ہے, یہ وہ دینداری ہے جو اعلی حضرت کے ذریعے تمہیں ملی ہے. پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال ہوگا ماں کنتا تقول فی شان حاضر رجل, یہ جو مرد کھڑے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, یہ نہیں پوچھا جائے کیا کہہ رہا ہے, بہت بڑا فرق ہے. رب کا نام لیا من رب کا, دین کا نام لیا ماں دینوں کا, لیکن نبی کا نام نہیں لیا. کہا یہ مرد جو کھڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ نہیں کہا گیا یہ نبی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تم تو نبی یاد ہی آ جائیں, رب یاد آ گیا, دین یاد آ گیا, لیکن جب نبی اکرم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو ما کنتا تقول فی شان حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو اگر وہ اینڈ اینڈ ہو کر کے مرا ہے تو کہے گا میرے جیسا کوئی آدمی ہے, نبی کو جو کہتا ہے میرے جیسے بشر ہیں, یہی امتحان ہے مومن کا, اصلی امتحان ہے. مصطفیٰ کو پہچان لیا قبر میں تو دین دار بننا, نہ اللہ کو پہچاننا سب تیرے لیے کامیابی ہو جائے گی. اللہ کو اللہ کہہ دیا, دین کو اسلام کیا اور نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا, بھینس گئی پانی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے, سنی بن کر کے وہاں پر لٹک رہا ہوں گے. اس لیے نبی کو ایک مرد مت مت سمجھنا, اپنے جیسا مت سمجھنا, ایسا سمجھنا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. نب یا بے نظیروں کا بھی نظرین, اس لیے تو نشر پیدا رہا, ان کے جیسا کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں, کسی نظر نے, وہ ایسے ہیں. فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ سنی جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو قبر میں کھڑا ہو جائے.
بے شک
آج مصطفیٰ نظر آئے, ہم تو میلاد میں نام سنتے تھے, پیدائش کا ذکر تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, آج وہ جلوہ نگاہوں کے سامنے ہے, کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو, ہاذا نبی جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیرو مرشد تو بڑی پیاری بات
ہے,
فرشتے پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہو, دیکھ لو تصویر یار
آنکھوں
میں, فرشتے پوچھتا ہو کہ یہ کون ہے, جواب بعد میں دوں گا, اپنی آنکھ سامنے کر دیں گے, دیکھو اس میں جلوہ کس کا نظر آتا ہے, یہ دیکھو مصطفیٰ کا جلوہ, مصطفیٰ کی تصویر اس میں ہے, آنکھ میں جس کو غور سے دیکھو گے
اس کا جلوہ اس کی تصویر چھپ جائے گی. میرے پیر اپنی ولایت کا ذکر کر رہے ہیں لوگوں, یہ سادہ سا شعر نہیں ہے. مصطفیٰ رضا کچھ وقت بھی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھتے ہوئے آپ کے رخ زیبا کا نظارہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, اور آخری جو تصویر ان کی آنکھوں میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
سے کہیں گے پوچھتے
ہو کہ کس کی امت فرشتوں تم ان کو پہچانتے ہو,
جو میری یہاں میں تصویر ہے اسے پہچانتے ہو؟ تو فرشتے تو پہچانتے ہی ہیں, انہوں نے ہمیشہ دیکھا ہے, ہر وقت دیکھا ہے, معراج میں دیکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے لیے صبح شام آتے ہیں. رشتے پہچان جائیں گے یہ مصطفیٰ رضا غلام مصطفیٰ بن کر کے آیا. یہ ہے مومن کی شان, یہ فیضان غوثِ اعظم. اے لوگوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں عالی گاہ خادموں کا ذکر کرتے رہو, موت کو یاد کرتے رہو, قبر کی یاد کرتے رہو, تمہاری زندگی میں نور ہی نور آتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے, قبر کا یاد کرنے والا بنائے, موت کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ فرما دے. ان کی قبر اور موت کی یاد اگر رہے گی تو مصطفیٰ کی بھی یاد ہوگی, غوث اعظم کی بھی یاد ہوگی. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نہیں لاکھوں کرامتیں ہیں. انشاءاللہ قبر میں بھی ہمارے غوث ہماری مدد کریں گے.
سبحان اللہ,
دیکھنا وہ کہیں چھوڑیں گے نہیں, ہر جگہ ہمارے مددگار بن کر آئے ہیں. یہ ہمارے لیے ہر طرح سے مددگار, غریب نواز مددگار ہوں گے, غوث اعظم مددگار ہوں گے. جہاں جہاں اے سنیوں, ان اللہ والوں کا تم نے اپنے دلوں میں ان کی عشق کا اور محبت کا چراغ جلایا ہے, اس کی روشنی جہاں جہاں جاؤ گے اس سے تم کو فیض ملتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں کے باشندوں کو, مرد اور عورتوں کو, سب کو نمازی بنائے اور نیازی بھی بنائے.
آمین.
لوگ نیاز کرتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. میں اس نیاز کا کسی طرح قائل نہیں. نیاز وہ نیاز ہے کہ نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے دوڑ کرو, اور نیاز کھانا ہے تو نیاز کی طرف آ جاؤ, احترام کے ساتھ کھاؤ. نیازی رہو گے تو عقیدہ سلامت رہے گا, اور نمازی رہو گے تو اللہ کی معرفت کا نور تمہارے دلوں میں سلامت رہے گا. نیاز کر کے اپنی سنیت کا تم نے اعلان تو کر دیا, اللہ تمہاری نیاز کو تمہارے لیے مبارک کرے. اے سنیو, توبہ کرو آپ سے کہ ہم نیاز کرنے کے ساتھ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز بھی پڑھو اور نیاز بھی کرتے چلے جاؤ. اور آج کل کے دور میں تمہارے حالات بگڑ رہے ہیں, گھروں سے باہر نکالنے کے قانون آ رہے ہیں. آؤ اللہ کے گھر میں رو بھگڑاؤ. اے لوگوں, بے نمازیوں, اپنے حالات کو سدھار کر اللہ کے گھروں میں آ جاؤ, تاکہ تمہیں کوئی اپنے گھروں سے نہ نکال سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے. بولے نماز پڑھو گے؟ چار پانچ ہاتھ اٹھے. ارے سب اٹھاؤ, میں وہاں تک تو نہیں دیکھ پا رہا, لیکن اٹھ گئے ہاتھ. اتنے بھی نماز اگر پڑھنے لگیں گے نا تو حالات سدھر جائیں. معلوم نہیں ہماری ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ انہوں نے بھی عہد کر لیا, اس لیے کہ وہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے. تم غلام غوث ہو, وہ کنیز فاطمہ ہے. دونوں کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا, نماز ضرور پڑھنا. اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہارے ہزاروں مصیبتوں کو, ہزاروں تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. آج کل میرے پاس جو تعویذ لینے آتے ہیں, میں ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہوں؟ تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے نہیں پڑھتا. تو مجھے ذرا خوشی ہوتی ہے کہ ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے. لیکن دل نہیں مانتا ہے کہ یہ نماز ہے. میں پوچھ لیتا ہوں کتنے وقت کی پڑھتا ہے, بولے جمعہ کی.
عورتیں نماز بہت کم پڑھتی,
نماز پڑھتے بولے ہاں نماز پڑھتا ہوں کتنے وقت, بولے جمعہ جمعہ. اتنی آسان سے اس لیے بولتا ہے جمعہ جمعہ, ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا نمازی. ارے یہ جمعہ جمعہ پڑھ کر کے تم نے ایک ہفتے کی نماز کھا لیا اور پھر ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ نماز پڑھ. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ٹائم ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا نماز ٹائم پاس ہے؟ ماشاء اللہ, نماز کے لیے وقت نکالو, پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول اپنی دکانوں اور مکانوں میں دیکھو. کسی کے تعویذ کی ضرورت نہیں. یہ ہماری ماں بہنیں نماز پڑھنے میں مردوں سے پیچھے, روزہ رکھنے میں آگے, اور مرد روزہ رکھنے میں پیچھے. نماز پڑھنے میں ماں بہنیں پیچھے, مرد ان کی بنسبت زیادہ پڑھتا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں سنو, فاطمہ زہرا وہ نمازی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی, اور فجر کا وقت ہو جاتا بلال مسجد نبوی سے حی علی السلام حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم کی صدا بلند کرتے. حضرت فاطمہ زہرا تڑپ جاتی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی, مولا ایک رات اتنی لمبی کر دے کہ فاطمہ جی بھر کے تیرا سجدہ کر سکے. رات بھر سجدہ ہوا, پھر سجدے سے جی نہیں بھرا ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو سیریز دیکھنے سے جی نہیں بھرتا, موبائل دیکھنے سے جی نہیں بھرتا, دن بھر اسی میں کچور 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 کر رہے ہیں. حالت تو عورتوں کی ایسی ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنا فون لیے اس نے کچھ دیکھ رہی تھی, اور اس کا بیٹا اور اس کا ہسبینڈ دونوں بستر پر سوئے ہوئے تھے. بیٹا رونے لگا, ایک طرف دودھ کی باٹل پڑی تھی تو فون دیکھتے دیکھتے دودھ کی باٹل اٹھائی اور اپنے شوہر کے منہ میں ڈال دی. شوہر کہتا اللہ کی بندی بیٹا, یہ ہے موبائل کا, موبائل کی شغف کی یہ غلط کاری. پلانا ہے دودھ کس کو اور گھسا رہی ہے
شوہر کے
منہ. کیا مزہ, یہ ہے موبائل میں انہماک کا غلط انداز. ایک عورت تھی, بیٹا بیٹھا ہوا تھا موبائل دیکھ رہی تھی, رونے لگا تو موبائل دیکھتے دیکھتے اس کو اٹھا کے گود میں لے رہے. اس کا شوہر بولتا کیا کر رہی ہے, بولے بیٹے کو لے تو منڈی نیچے پیر اوپر, ہاتھ پکڑنے کے اس کی ٹانگ پکڑ کے گود میں دبا دیا, اور وہ نیچے منڈی کر کے کیم کیم کر رہا ہے. شوہر نے کہا رے سیدھا تو کر اور رو رہا ہے, موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے ہماری ماں بہنوں کا. بیٹا آدھا ہو گیا, دودھ کی باٹل بجائے بیٹا پینے کے شوہر شکر شکر کر رہا ہے. کیا یہ انداز ہے, چھوڑ دو اس موبائل کی لعنت کو, یہ تمہارے لیے مفید نہیں. میری ماں بہنیں اپنے ہاتھ میں قرآن سوال کر کے پڑھو, تمہارے ایمان کو روشنی ملے گی, تقوی طہارت کا انداز ملے گا, خاتون جنت کی عبادتوں کا فیض ملے گا. یہ یارحم شریف کا پیغام دے کر جا رہا ہوں, مجھے تقریر کرنا تو آتا نہیں, الٹے سیدھے جملے بول کر کے صرف نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جوانوں کو بھی اور ہماری ماں بہنوں کو میری ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب کھڑے ہو کر صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دل ہمارا کن مستقیم, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما, نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا, شریعت پر چلا, اہل سنت کے مذہب پر قائم رہیں گے گمراہوں سے وہابیوں سے بچتے رہیں گے, نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں گے, گناہوں سے بچتے رہیں گے. میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے سچے مریدوں میں قبول فرما, قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. آمین یا رب العالمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اللہم ثبتنا وثبتهم وثبتهن على الاسلام وعلى السنه والجماعه. اللهم نور قلوبهم وقلوبهن بنور الايمان وبنور الاتقان وبنور الاحسان. يا نور النور قبل الازمنه والدهور. الہ العالمین اس جلسے مبارکہ کو قبول فرما. جن حضرات نے یہاں پر نعت پڑھی ہے, منقبتیں سنائی ہیں, تقریریں کی ہیں, نمونسلی کی ہے, سب کے کلمات خیر کو قبول فرما, ہم سب کے لیے باعث نجات بنا دے. مولا کریم ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے. بے نمازیوں کو سچا نمازی بنا, نمازیوں کے سجدوں میں خلوص پیدا کرنا. الہ العالمین اپنے کرم سے بے روزگاروں کو روزی دے دے, روزگاروں روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما, بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و کار بنا دے, بیماروں کو شفائے کامل و عاجل بنا دے عطا فرما. الہ العالمین سب بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. پروردگار عالم اپنے کرم سے ان بچیوں اور بچوں کی شادی کا غیبی انتظام فرما دے جو ابھی تک گھروں میں کراہ رہے ہیں. الہ العالمین قرضداروں کو بارے عرش سے سبکدوش فرما دے. ہم سب کو دین اسلام اور مسلک پر سنیت پر ثواب بدنی عطا فرما, اور جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور آخر میں اپنے تمام اراکین اور ان تمام اپنے بھائیوں کے لیے میں دعائیں خیر کرتا ہوں جنہوں نے اتنا عظیم جلسہ غوث پاک کے نام کا منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے.